الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اور اس دنیا کی مثال نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, انا والدنیا کالراکب استراح فی الطریق ثم راح. یہ حدیث شریف ہمیں بہت کچھ کہہ جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے راکب اور سوار ہوتا ہے, جو سفر کرنے والا ہوتا ہے. اس نے کسی درخت کے نیچے آرام کیا, تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کی, اور اس کے بعد ثم راح, پھر وہاں سے چلتا ہوا. حالانکہ وہ درخت بڑا خوبصورت تھا, اس پر بہت سارے پھل لگے ہوئے تھے, پھول لگے ہوئے تھے, بہت مزین قسم کا وہ درخت تھا اور دل میں بیٹھنے والا تھا. لیکن یہ آدمی جو سوار ہے, جو کہیں جا رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھلا مجھے اس درخت سے کیا لینا دینا, مجھے تو اپنی منزل پر پہنچنا ہے. تو وہ درخت کی خوبصورتی اور درخت کے پھل کو اور درخت کے پھول کی طرف نظر نہیں کرتا, بلکہ وہ اپنی منزل کی طرف نظر کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں تم کو ایسی ملے گی جس کی طرف تمہارا دل چلے گا. شہرت ہے, زینت ہے, تزئین ہے, خواہشات ہے, ہوس ہے, خوبصورتی ہے, نہ معلوم کتنی چیزیں تمہیں ملے گی, لیکن تم ان چیزوں کے اوپر دل لگا کر کے بیٹھ نہ جانا, بلکہ تمہاری منزل جو ہے وہ آخرت ہے. اور جو انسان اپنی آخرت کی منزل پر نظر رکھتا ہے تو تعالیٰ جل شانہ اس کو آخرت کی منزلوں کی کامیابی دکھائی دیتا ہے, اور اس کے سامنے آخرت کی منزلوں کو سامنے کر دیتا ہے. اور جس انسان کی نظر خواہشات پر, دنیا کی چیز پر جم گئی اور وہیں بیٹھ گیا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم میں ایک آدمی کا واقعہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ بنی اسرائیل کا ایک عابد, ایک زاہد, ایک پرہیزگار آدمی تھا, لیکن اس کی نظر جب دنیا کی چیز پر پڑی اور خواہشات پر پڑی, اور دنیا کے لوگوں نے اس کے قدموں میں خوبصورت عورت کو پیش کیا اور دنیا کی زیب و زینت کو پیش کیا, اور رب تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑی دعا عطا فرمائی تھی, اور اس دعا کے ذریعے سے وہ دنیا کے کام بھی بناتا تھا اور وہ آخرت کے کام بھی بناتا تھا, اور اس کو اصطلاح شریعت میں اسم اعظم کہا جاتا ہے. رب تعالیٰ نے اس کو اسم اعظم دیا تھا. اس میں بڑا اختلاف ہے کہ اسم اعظم ہے کیا, کون سے وہ دعا ہے کہ جس کو اسم اعظم کہا جائے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے, اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو پڑھا, اور اللہ ہی نے اس دعا کو القا فرمایا تھا. حق تعالیٰ ہی نے یونس کو یہ دعا القا فرمائی اور فرمایا کہ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس اس دعا کو نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی ہی کے پیٹ میں رہتے, کبھی مچھلی کے پیٹ سے نہ نکلتے. تو آپ کو نجات دینے والی کوئی دعا ہے, الہام من اللہ تبارک و تعالی, و لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے, اس کو کثرت سے ورد کیا جائے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑے مصائب میں، مشکلات میں، حالات میں، پریشانیوں میں اگر کوئی آدمی ایک لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت کا ورد کرے گا، حق تعالی جل شانہ 3 دن نہیں گزر پائیں گے کہ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ بعض علماء نے اس کے علاوہ اور بھی اسم اعظم کو لکھا ہے، اور بہت کچھ اسم اعظم کے باب میں لکھا گیا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرے، اب کتنی مرتبہ استغفار کرے؟ فرمایا کہ 40,000 مرتبہ استغفار کرے، چاہے وہ ایک دن میں، چاہے وہ 2 دن میں، چاہے وہ 10 دن میں، چاہے وہ مہینے میں، اور چاہے وہ 40 دن میں، یہ روزانہ 1,000 مرتبہ، یا وہ 50 دن میں یا 100 دن میں، بہرحال 40,000 مرتبہ استغفار کرے۔ اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے باب میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ فرمایا استغفار کرو، بڑا مغفرت کرنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ رب اس استغفار کے صدقے میں تمہیں مال بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا، مغفرت بھی عطا کرے گا، یعنی دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں مسلم شریف میں روایت ہیں، حضرت خود ارشاد فرماتے، انی استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں، میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ کے باب میں قرآن نے یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، گناہ ہے ہی نہیں آپ کی زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک، صاف ستھری ہے، پاکیزہ اور مطہر زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ابھی ایک جگہ، کسی جگہ ہمارے ہندوستان میں، وہاں گجرات میں تحفیظ قرآن کا جلسہ تھا اور بہت سارے بچے حافظ ہو رہے تھے، تو میں نے وہاں ایک واقعہ سنایا جو بہت تفصیلی واقعہ ہے، میں اشارہ کر دوں اس بات کی طرف کہ حضرت مائلیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی سے اس زمانے میں ایک ڈاکٹر صاحب بن کر کے آئے اور بڑی ڈگری لے کر آئے، ظاہر سی بات ہے آکسفورڈ کا پڑا ہوا بچہ، وہ جو ہے نہ معلوم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوگا، اور وہ زمانہ جب ہندوستان سے اس طرح جانا بہت مشکل کام تھا، تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹر بن کر کے آیا اور حضرت کے پاس آیا، اور اس کے والد صاحب اس کو لے کر آئے، مسلمان کا بچہ تھا۔ حضرت نے اس کی اٹھک بیٹھک اور اس کی نششت اور اس کے اٹھنے بیٹھنے اور اس کے بات کے انداز سے بھانپ لیا کہ اس میں اپنے علم کا غرور ہے، اس میں اپنے علم کا تکبر ہے۔ حضرت نے پہلے اس کے علم کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ جو تم پڑھ کر آئے ہو، ظاہر سی بات ہے کہ اس علم کے ذریعے سے امت مستفیض ہوگی اور امت کو دواؤں کی ضرورت پڑے گی، تمہاری تشخیص ہوگی اور اس تشخیص کے نتیجے میں تم ان کو دوائیں دیں گے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن فرمایا، بیٹے ایک بات سنو، تم نبی کو تو مانتے ہو؟ فرمایا، جی میں بالکل نبی کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے۔ فرمایا کہ وہ نبی جو پاکیزہ، مطہر اور پاک، صاف ستھرا دل لے کر کے آنے والا، لیکن اللہ کو اور ایک علم ہے، وہ علم جب اس نبی کو دینا تھا تو پاکیزہ دل ہونے کے باوجود، مطہر دل ہونے کے باوجود، صاف ستھرا دل ہونے کے باوجود، اس نبی کے قلب مبارک کو 4 مرتبہ نکال کر مائے زمزم سے دھویا گیا، تب جا کر کے وہ علم عطا فرمایا۔ بیٹے وہ علم قرآن کا علم ہے، جب پاکیزہ دل کو دھو کر کے جو علم دیا جاتا ہے، وہ تیرے علم سے بھی اونچا علم ہے۔ بہرحال حضرت نے قرآن کریم کی عظمت کو سمجھایا، احادیث مبارکہ کی عظمت کو سمجھایا، اور فرمایا کہ قرآن جیسا علم کہیں نہیں مل سکتا ہے، احادیث جیسا علم کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے حالات پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر خاص اور اپنے سیکرٹری کو یہ کہا کہ بھائی، مجھ سے پہلے 3 بادشاہوں کی موت ہوئی، عبد الملک ابن مروان، یہ خسر ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، نمبر 2 اس کے 2 بیٹے سلمان, اس کا ایک بیٹا ولید بن عبد الملک اور اس کا بیٹا سلمان بن ولید, اور بعضوں نے کہا سلمان بن عبد الملک, بہرحال یا تو پوتا ہے یا بیٹا ہے. عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کے تینوں بادشاہ گزرے اور میں نے ان تینوں کو قبر میں اتارا اور میں نے ان کے رخ کو قبلہ کی طرف کیا, لیکن جہاں میں وہاں سے ابھی ہاتھ ہٹا رہا ہوں کہ خود بخود ان کی گردن قبلے سے ہٹ کر کے اور طرف ہو جاتی ہے. عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے چہرے کو کیا لیکن پھر اس کی گردن پھر گئی, پھر ایسا کیا پھر اس کی گردن پھر گئی, بالآخر میں نے قبر کو بند کر دیا. فرمایا میں بھی بادشاہ ہوں, اپنے وزیر خاص کو اور اپنے سیکرٹری کو یوں کہہ رہے ہیں, جب میں مر جاؤں تو ذرا تم میرا چہرہ کفن کے اندر کھول کر کے دیکھ لینا کہ قبر کی طرف رہتا ہے یا نہیں. ان کا نام تھا رجا بن حیوا, اس وزیر کا نام تھا رجا بن حیوا, کہا میری قبر میں میرا ذرا چہرہ دیکھ لینا کہ قبلہ کی طرف رہتا ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے بیان کیا, عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا ان لوگوں کی عبادت میں کوئی کمی نہیں تھی. ولید بن عبد الملک کے باب میں یہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ تہجد گزارتا, تہجد پڑھتا تھا اور تہجد میں روزانہ 10 پارے پڑھتا تھا, کوئی کمی نہیں تھی عبادت کی. وہ تہجد گزار تھے, وہ وقت کے نمازوں کے پابند تھے, وہ سب کچھ تھا, لیکن ان میں دو باتیں تھیں, اخلاق حمیدہ نہیں تھے اور ساتھ ساتھ ظلم تھا. ان کی زندگی ظلم سے بھری ہوئی تھی اور ان کی زندگی میں اخلاق نہیں تھے. ان دونوں کی بنیاد پر اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, ما یوزع فی المیزان اثقل من خلق حسن. فرمایا قیامت کے دن تمہاری ترازو نیکیوں کی جب اوپر اٹھے جائے گی اور گناہوں کا پلرا نیچے ہو جائے گا تو اب نیکیوں کے پلرے کو جھکانے کے لیے نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج, ان میں سے کسی کا تذکرہ نبی نہیں فرما رہے, بلکہ جس کا تذکرہ فرما رہے وہ اچھے اخلاق کا تذکرہ فرما رہے. فرمایا اگر تمہارے نیکیوں کے پلرے کو تمہیں جھکانا ہے تو اس صورت میں تم اچھے اخلاق سے پیش آنا, اچھی زندگی سے پیش آنا, ملنسار زندگی سے پیش آنا, اچھی زبان سے پیش آنا, اور تمہارے کیریکٹر اور تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اس کی بنیاد پر جو ہیں وہ تمہاری نیکیوں کا پلرا جھک جائے گا. مایوز فی المیزان اسقل من خلق حسن, خلق حسن سے زیادہ تمہارے ترازو کو وزنی بنانے والی کوئی چیز نہیں. تو عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ ان کی عبادت میں کوئی کمی نہیں تھی, وہ تہجد گزار تھے اور تہجد میں 10 پارے پڑھتے تھے, لیکن دو باتیں تھیں, ایک تو رعایا پر ظلم تھا اور دوسرا اخلاق حمیدہ کی کمی تھی, جس کی بنیاد پر ان کی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد قبلے سے تعالیٰ نے ان کے چہرے کو پھیر دیا. فرمایا کہ میرا چہرہ ذرا دیکھ لینا میرے مرنے کے بعد, کہیں اللہ میرے چہرے کو نہ پھیر دے. لیکن آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ رجا بن حیوا جب عمر بن عبد العزیز کو قبر میں اتارنے کے لیے اترے ہیں تو اچانک ہوا چلی اور ہوا میں اڑتا ہوا ایک کاغذ آیا اور وہ کاغذ آپ کے جسد پر آپ کے جسم پر گرا اور وہ چٹھی کو اٹھایا گیا, وہ کاغذ کو اٹھایا گیا تو اس کاغذ میں لکھا ہوا تھا براءت من اللہ من النار لعمر بن عبد العزیز. فرمایا حق تعالی نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم کی آگ سے بری کر دیا, پاک کر دیا. یہ خود دنیا میں بتایا گیا اور یہ خود پرزہ آپ کی قبر میں گرایا گیا اور آپ کی قبر کے اندر ڈالا گیا. تو میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ اخلاق حسنہ بہت بڑی چیز ہے. آپ روایتوں میں پڑھو گے تو جگہ جگہ اخلاق حسنہ. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر نیت کو فرمایا, روزوں پر نیت کو فرمایا, زکوٰۃ پر نیت کو فرمایا, حج پر نیت کو فرمایا, وضو پر نیت کو فرمایا, تمام عبادتوں پر نیت کو فرمایا, اخلاق حسنہ پر کوئی نیت کا ذکر نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا معاملہ چاہے تمہاری نیت نہ ہو لیکن پھر بھی اللہ تمہیں بہت کچھ عطا فرما دیں گی. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون باللسانه ویدی, مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے، نہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے نہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات ہم کو ایسے ملتے ہیں کہ ذات اقدس کی زندگی میں آپ نے بار بار اعلان یہ فرمایا ہے کہ میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اولاً تو وہ تکلیف اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، تاہم اگر کوئی محمد سے بدلہ لینا چاہیں تو وہ دنیا میں بدلہ لے لیں، قیامت میں اپنے نبی سے سوال نہ کرنا۔ تو بہرحال اخلاق حسنہ میرے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ جو دنیا میں ایک راہ گزر ہوا کرتا ہے وہ اس درخت کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ آگے چلا کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریق سے حق تعالیٰ نے یہ دنیا کا ایک درخت ہمیں دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہماری نظر کسی خواہش کے اوپر نہ جم جائے، جیسے قرآن کریم نے واقعہ نقل کیا کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسم اعظم دیا تھا اور وہ اسم اعظم پڑھ کر کے دعائیں کرتا تھا۔ اسم اعظم کے باب میں بڑا اختلاف ہے، کسی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی 40,000 مرتبہ استغفار کرے، فرمایا یہ عدد جب پورا ہو جائے گا اس وقت وہ مستجاب الدعوات ہوگا، جو مانگے گا اللہ عطا فرمائیں گے، چاہے وہ 40 دن میں پورا کر لے، 50 دن میں پورا کر لے، 100 دن کے اندر پورا کر لے۔ اور بعض لوگوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا ہے کہ لفظ اللہ کو اخلاص کے ساتھ بولنا اس میں اعظم ہے۔ اسی لیے آپ کے ایک مرید باصفا نے سیدنا عبد القادر، مرید باصفا میں اس لیے کہتا ہوں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ آج مرید تو رہتے ہیں باصفا نہیں رہتے ہیں، ان کا دل اپنے شیخ کے باب میں صاف ستھرا نہیں ہوتا ہے، ان کا دل کھردرا ہوا کرتا ہے، ان کی عقیدت ایک کاغذ کے پرزے کی طرح ہوا کرتی ہے کہ ذرا سی دیر میں وہ شیخ کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ شیخ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ خواجہ عزیز الحسن مذوب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ان خلفاء میں سے ہیں جو انگریز کے زمانے میں کانپور کے اندر نائب کلکٹر تھے، بہت بڑے عہدے پر تھے، اور اس زمانے کا نائب کلکٹر شاید گورنر کا عہدہ اس وقت کہہ دیا جائے، اتنے بڑے عہدے پر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور کے اسٹیشن پر اترے تو یہ آپ کا مرید باصفا وہاں اسٹیشن کے اوپر آ گیا اور حضرت کا بیگ تھا، وہ بھی پترے کا بیگ تھا، تو وہ اٹھا لیا خواجہ عزیز الحسن مذوب نے اور اپنے سر کے اوپر رکھ لیا اور لے کر چلنے لگے۔ حضرت تھانوی کہنے لگے خواجہ صاحب آپ تو نائب کلکٹر ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا لوگ دیکھتے ہو تو دیکھتے رہیں، مجھے تو آپ ہی سے اللہ ملا ہے تو میں کیوں نہ اٹھاؤں سر پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا گورنر بنایا تو ابو ہریرہ کا حال یہ ہے کہ گورنر بن جانے کی بنیاد پر حضرت نے وہ جو گھاس کاٹ کر لا کر بیچتے تھے اس کو چھوڑا نہیں، گھاس کا بہت بڑا جو ہے پرزہ اٹھایا اور گھاس کا بہت بڑا بہت بڑی گانٹھ اٹھائی اور اس کو اپنے سر پر اٹھا کر لے کر آئے، اور مزاحن مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو کہتے تھے راستہ دے دو خلیفۃ المسلمین آ رہا ہے، راستہ دے دو خلیفۃ المسلمین آ رہا ہے۔ امت کو متنبہ کیا کہ یہ سارے کے سارے جتنے نام ہیں اور جتنے عہدے ہیں اور جتنے مقام ہیں یہ دنیا ہی کے ہیں، اللہ کے وہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کسی جگہ کہا کہ انسان کتنے ہی بہترین ناموں سے اور القاب سے کیوں نہ پکارا جائے کہ شیخ الحدیث اور مفتی اور فلاں اور جنرل اور انجینئر اور کیسے کیسے القاب سے لوگ آج بلائے جاتے ہیں، لیکن جب موت ہوتی ہے تو اب کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ شیخ الحدیث کا جنازہ کب اٹھے گا اور مفتی صاحب کا جنازہ کب اٹھے گا اور انجینئر کا جنازہ کب اٹھے گا اور گورنر کا جنازہ کب اٹھے گا اور امام صاحب کا جنازہ کب اٹھے گا، کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے۔ سارے لوگ پوچھتے ہیں نعش کب اٹھائی جائے گی، جنازہ کب اٹھایا جائے گا، وہ سارے القاب ختم ہو گئے، معلوم ہوتا ہے ان سارے القاب کی حقیقت کاغذ کے پھول کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ تھوڑی دیر کی تعریف ہے، ہمیں چاہیے کہ ان تعریف کے اوپر نہ مریں اور ان تعریفی کلمات کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لیں. حقیقت یہ ہے کہ عوام کی مثال ہمارے استاد محترم حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر الحمار یکسر ویطول، فرمایا کہ طول ہو جاتا ہے تو سمائے اول پر بٹھا دیتے ہیں اور قصر ہو جاتا ہے تو تحت السرا میں ڈال دیا کرتے ہیں. اس لیے ان کاغذ کے پھولوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی ہے، نہ اس پر مرنا چاہیے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید باصفا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پٹارا اپنے سر پر اٹھا لیا ایک نائب کلکٹر نے. ایک مرتبہ کسی موقع پر حضرت تھانوی بہت ناراض ہو گئے خواجہ عزیز الحسن مذوب رحمۃ اللہ علیہ سے، فرمایا نکل جاؤ میری خانقاہ سے. یہ نہیں کہ کوئی دکان بدل لیں جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کہیں دکان بدل لیں، دکان بدلنے کا مسئلہ نہیں تھا. فرمایا نکل جاؤ میری خانقاہ سے. عزیز الحسن صاحب نے بستر لپیتا اور لپیٹ کر خانقاہ کے دروازے کے باہر ڈال دیا، وہیں سوتے رہے وہیں بیٹھتے رہے. یہاں مسجد میں خانقاہ میں آنے کی ہدایت نہیں، کوئی آتا اور دروازہ کھولتا تو وہاں سے حضرت تھانوی کو اپنے شیخ کو دیکھ لیا کرتے تھے. پھر دروازہ بند ہوا مسئلہ ختم، پھر دروازہ کسی نے کھولا اپنے شیخ کو. 3 دن اس طرح گزر گئے، 3 دن. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا، حضرت نے بھی دیکھا وہاں سے گزر رہے. فرمایا عزیز الحسن سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں جا رہے ہو، ہم نے آپ کو کہا. تو عزیز الحسن شاعر تھے، آپ کے اشعار بہت مشہور ہیں، تو آپ نے شعر میں جواب دیا وہ آپ کی حکومت ہے یہ میری حکومت ہے. جواب دیا وہ آپ کی حکومت ہے یا میری حکومت ہے، آپ دروازہ نہ کھولو گے میں دروازہ نہ چھوڑوں گا، آپ دروازہ نہ کھولو گے میں دروازہ نہ چھوڑوں گا. اور اس کے بعد دوسرے شعر میں فرمایا تجھے نکالنے کا حق ہے مجھے رہنے کا حق ہے، میں تیری خانقاہ میں نہیں ہوں میں تیرے دروازے پر پڑا ہوا ہوں. حضرت کو رحم آ گیا، محبت آ گئی، پیار آ گیا، پھر اپنے اندر بلا لیا. تو مرید باصفا نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت اس میں اعظم کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا چلو میرے ساتھ سمندر پہ لے گئے اور کہا پانی میں اترو. اترے 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 بہت اندر لے گئے، یہاں تک پانی آ گیا. اب وہ پکار رہا ہے حضرت بچاؤ حضرت بچاؤ، موج آ رہی ہے میں ڈوب جاؤں گا، حضرت بچاؤ. حضرت نے کہا اور اندر جاؤ. جب بچنے کا راستہ نہ نکلا تو اس نے کہا اے اللہ تو ہی مجھے بچا لے، میرا راستہ ختم ہو گیا. ایک موج آئی اس کو اٹھایا اور کنارے پر ڈال دیا، وہ آ کر کے پڑا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کیسے بچ گئے؟ فرمایا میں نے آپ کو بہت پکارا لیکن آپ نے نہیں بلایا، میں نے اپنے رب کریم کو اس دل کی گہرائیوں سے بلایا اے اللہ تو ہی اب بچانے والا ہے، موج نے مجھے کنارے پر ڈال دیا. سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا اللہ کا نام اخلاص کے ساتھ لینا اس میں اعظم ہے. لفظ اللہ کو اخلاص کے ساتھ بولو اور اس اللہ کو پکارو، یقیناً اس کی طرف سے تمہیں جواب ملے گا. مجھے کچھ باتیں اور عرض کرنا تھا لیکن وقت جمعہ کا ہو گیا ہے. حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو اپنے رب کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے، یا اسباب سے ہٹ کر کے ہم مسبب الاسباب سے محبت کرنے والے بنے. اگر مسبب الاسباب سے محبت ہو گئی تو خود بخود ہی دنیا قدموں میں آئے گی، اور اگر مسبب الاسباب سے محبت نہیں ہے تو پھر صورت میں دنیا ہمارے لیے فیکی پر جائے گی. اللہ ہم تمام کو اپنے مولا سے محبت نصیب فرمائے. یہ ایام محبت کے چل رہے ہیں، قربانیوں کے ایام چل رہے ہیں، اس کے اندر اپنے اللہ سے اس رب کی محبت مانگنا چاہیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.